بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ ہی اہل سنت ہیں، شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 31، اہل سنت والجماعت کے آئمہ اور اقطاب۔ دو خلفاء ہم پڑھ چکے ہیں، نمبر 3 پر ہیں، عثمان بن عفان ذوالنورین۔ یہ تیسرے خلیفہ ہیں جو کہ عمر بن خطاب کی تدبیر سے اور عبد الرحمن بن عوف کی زیرکی سے خلافت پر متمکن ہوئے۔ ابن عوف نے عثمان سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ ان کے درمیان کتاب خدا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت ابو بکر و عمر کے مطابق حکومت کے فیصلے کریں گے۔ مجھے خود دوسری شرط میں شک ہے کہ جس میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فیصلہ کرنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ عبد الرحمن ابن عوف دوسروں سے زیادہ اس بات کو جانتے تھے کہ ابو بکر و عمر نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نہ حکومت کی ہے اور نہ کوئی فیصلہ کیا ہے، بلکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی رائے اور اجتہاد سے کام لیا ہے۔ شیخین کے زمانے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معدوم ہو گئی ہوتی اگر علی علیہ السلام اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہر قسم کی قربانی نہ دیتے۔ زن غالب یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے امیر المومنین علیہ السلام ابن ابی طالب کے سامنے شرط رکھی تھی کہ آپ کتاب خدا اور سیرت شیخین کے مطابق حکومت چلائیں گے تو ہم آپ علیہ السلام کو خلیفہ بناتے ہیں۔ علی علیہ السلام نے اس پیشکش کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ میں صرف کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حکومت کروں گا، لہٰذا آپ علیہ السلام کو خلافت نہ دی گئی کیونکہ وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کرنا چاہتے تھے۔ عثمان نے اس شرط کو قبول کر کے خلافت لے لی۔ پھر ابو بکر و عمر نے صریحی طور پر متعدد بار یہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھو۔ ہمارے مسلک کے صحیح ہونے کا اس بات سے اور زیادہ یقین ہو جاتا ہے کہ عثمان بن عفان اس شرط بریکٹ میں ہے کہ سیرت شیخین کے مطابق عمل کرنا ہوگا بریکٹ کلوز سے یہ سمجھ گئے تھے کہ احکام کے سلسلے میں اپنے دونوں دوستوں کی طرح اپنی رائے سے اجتہاد کر لیا جائے گا، اور یہ وہ سنت تھی جس کو شیخین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایجاد کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عثمان کو رائے اور اجتہاد کے سلسلے میں اپنے دوستوں سے بھی زیادہ مطلق العنان پاتے ہیں۔ اسی بنا پر اکثر صحابہ نے ان پر تنقید کی اور ملامت کرتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے اور کہا یہ تمہارا کارنامہ ہے۔ اور جب تنقید و شور و غل عثمان کے خلاف بہت زیادہ ہو گیا تو ایک روز انہوں نے صحابہ کے درمیان خطبہ دیتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے عمر بن خطاب کے اجتہاد پر کیوں تنقید نہیں کی تھی؟ اس لیے کہ وہ تمہیں اپنے درے سے صحیح رکھتے تھے۔ ابن قتیبہ کی روایت ہے کہ جب لوگوں نے عثمان پر تنقید کی تو وہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا، اے گروہ مہاجرین و انصار، قسم خدا کی تم نے مجھ پر بہت چیزیں تھوپی ہیں اور بہت سے امور کو دشوار بنا دیا ہے، جبکہ عمر بن خطاب کے لیے تم خاموش رہے، کیونکہ انہوں نے تمہاری زبانیں بند کر رکھی تھیں اور تمہیں ذلیل و خوار بنا رکھا تھا۔ تم میں سے کسی میں جرأت نہ تھی کہ انہیں آنکھ پھر کر دیکھ لینا اور نہ ہی آنکھ سے اشارہ کر سکتا تھا۔ قسم خدا کی میرے پاس ابن خطاب سے زیادہ افراد اور مدد کرنے والے موجود ہیں۔ بریکٹ میں ہے تاریخ الخلفاء ابن قتیبہ صفحہ 31۔ میرا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ مہاجرین و انصار میں سے صحابہ نے عثمان کے اجتہاد پر تنقید نہیں کی تھی کیونکہ وہ اجتہاد کے پہلے ہی روز سے عادی تھے اور اسے بابرکت سمجھتے تھے، لیکن صحابہ نے اس لیے عثمان پر تنقید و اعتراض کی بوچھاڑ کی تھی کہ عثمان نے انہیں معزول کر کے کرسیاں اور مناصب اپنے ان فاسق قرابت داروں کو دیے تھے جو کہ کل تک اسلام اور مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے۔ یقیناً مہاجرین و انصار نے ابو بکر کے خلاف زبان نہیں کھولی تھی کیونکہ ابو بکر و عمر نے انہیں حکومت میں شریک کار بنا لیا تھا اور ایسے مناصب دے دیے تھے جن سے مال و عزت دونوں حاصل ہوتے تھے، لیکن عثمان نے اکثر مہاجرین و انصار کو معزول کر دیا تھا اور بنی امیہ کے لیے بیت المال کا دروازہ کھول دیا تھا۔ چنانچہ صحابہ سے یہ نہ دیکھا گیا اور انہوں نے اعتراضات و شبہات کا سلسلہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ عثمان قتل کر دیے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کی طرف اس طرح اشارہ فرمایا تھا، مجھے تمہاری طرف سے اپنے بعد یہ خوف نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، لیکن یہ خوف ہے کہ تم مقابلے بازی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، گویا انہوں نے خدا کا یہ قول سنا ہی نہیں۔ ترجمہ ہے آیت کا، ہم نے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے مہیا کیا ہے جو نہ زمین پر سربلندی کے خواہاں ہیں اور نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور عاقبت متقین کے لیے ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 83۔ قسم خدا کی انہوں نے اس کو سنا اور محفوظ کیا، لیکن دنیا ان کی آنکھ میں بن سنور گئی اور اس کی خوبصورتی نے انہیں لبھا لیا۔ حقیقت تو یہی ہے، لیکن اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ صحابہ نے عثمان پر سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدلنے کی وجہ سے تنقید و اعتراضات کیے تھے تو یہ بات معقول نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے ابو بکر و عمر پر اعتراضات نہیں کیے تھے، تو پھر عثمان پر اعتراض کرنے کا حق کہاں سے پیدا ہوا، جبکہ ابو بکر و عمر سے کہیں زیادہ عثمان کے ناصر و مددگار تھے، جیسا کہ خود عثمان نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پھر عثمان بنی امیہ کے سردار تھے، جو کہ قبیلہ تیم و عدی ابو بکر و عمر کے قبیلے کی بنسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تھا اور طاقت و نفوذ میں زیادہ اور حسب و نصب میں بلند تھا۔ لیکن صحابہ نہ صرف یہ کہ ابو بکر و عمر پر اعتراضات نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی سنت کی اقتداء بھی کرتے تھے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یکسر نگاہ موڑ لی تھی، تو وہ عثمان پر بریکٹ میں سنت کے سلسلے میں تنقید نہیں کرتے تھے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ یہی صحابہ ایسی بہت سی مجلسوں میں شریک رہتے تھے جن میں عثمان سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدل دیتے تھے، جیسے سفر میں پوری نماز پڑھنا، تلبیہ سے منع کرنا، نماز میں تکبیر نہ کہنا اور حج تمتع سے منع کرنا۔ ان موقعوں پر حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے بھی عثمان پر اعتراض نہ کیا۔ انشاءاللہ انقریب ہم اسے بیان کریں گے۔ صحابہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف تھے اور خلیفہ عثمان کو راضی رکھنے کے لیے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کو برداشت کرتے تھے۔ بحقی نے اپنی سنن میں عبد الرحمن بن یزید سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا، ہم عبداللہ بن مسعود کے ساتھ تھے، پس جب ہم مسجد منع میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن مسعود نے کہا، امیر المومنین بریکٹ میں لکھا یعنی عثمان نے، کتنی رکعت نماز پڑھی ہے؟ لوگوں نے بتایا چار رکعت، تو انہوں نے بھی چار رکعت نماز ادا کی۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ آپ نے ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان نہیں کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو رکعت پڑھتے تھے اور ابو بکر بھی دو رکعت پڑھتے تھے؟ ابن مسعود نے کہا، جی ہاں، اور اب بھی تم سے میں وہی حدیث بیان کرتا ہوں، لیکن وہ امام ہے اس لیے میں ان کی مخالفت نہیں کر سکتا اور پھر اختلاف میں ہے۔ بریکٹ میں ہے السنن الکبریٰ جلد 3 صفحہ 144۔ پڑھیے، اور عبد البن مسعود ایسے عظیم صحابی پر تعجب کیجیے گے جنہوں نے عثمان کی مخالفت کرنے کو شر سمجھا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کو خیر تصور کیا۔ کیا اس کے بعد بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترک کر دینے کی بنا پر عثمان پر اعتراضات کیے تھے؟ اور سفیان بن عینیہ نے جعفر بن محمد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، عثمان منع میں مریض ہو گئے تھے، علی علیہ السلام تشریف لائے تو لوگوں نے عرض کی آپ علیہ السلام جماعت سے نماز پڑھا دیجئے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں تیار ہوں، لیکن وہی نماز پڑھاؤں گا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے، یعنی دو رکعت۔ لوگوں نے کہا، نہیں، صرف امیر المومنین عثمان والی نماز چار رکعت ہونی چاہیے۔ اس پر علی علیہ السلام نے نماز پڑھانے سے انکار کر دیا۔ بریکٹ میں ہے محلی ابن حزم جلد 4 صفحہ 270۔ پڑھیے، اور ان صحابہ پر افسوس کیجئے جن کی تعداد ہزاروں پر مشتمل تھی، کیونکہ وہ حج کے زمانے میں منع میں تھے، وہ کیسے صریح طور پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے تھے اور عثمان کی بدعت ہی پر راضی تھے، اور عبداللہ بن مسعود نے عثمان کی مخالفت کو شر تصور کیا تھا اور چار رکعت نماز ادا کی تھی باوجود یہ کہ انہوں نے دو رکعت والی حدیث بیان کی تھی۔ ممکن ہے عبداللہ بن مسعود نے ان ہزاروں افراد کے خوف سے، جو عثمان کے فعل ہی سے راضی تھے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار پر دے مارا تھا، تقیہ کیا ہو اور چار رکعت نماز ادا کی ہو۔ ان تمام باتوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی علیہ السلام بن ابی طالب پر درود و سلام بھیجنا نہ بھولیے کہ جنہوں نے عثمان کے چاہنے والوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے علاوہ کسی بھی دوسری نماز پڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ علی علیہ السلام اپنے عمل سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کرنا چاہتے ہیں اور صحابہ آپ علیہ السلام کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احیاء کے سلسلے میں علی علیہ السلام نے کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی ان کی کثیر تعداد سے خائف ہوئے۔ عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ سفر میں تو نماز دو ہی رکعت ہے اور جس نے سنت کی مخالفت کی وہ کافر ہے۔ بریکٹ میں سنن بحقی جلد 3 صفحہ 140، اور ایسے ہی تبرانی نے معجم کبیر میں، اور جساس نے احکام القرآن کی جلد 2 صفحہ 310 میں تحریر کیا ہے۔ اس طرح عبداللہ بن عمر نے خلیفہ عثمان کو اور ان تمام صحابہ کو کافر قرار دے دیا جو عثمان کا اتباع کر کے سفر میں پوری نماز پڑھتے تھے، اب ہم پھر فقیہ عبداللہ بن عمر کی طرف پلٹتے ہیں تاکہ اسے بھی اس دائرے میں داخل کر دیں جس میں اس نے دوسروں کو داخل کیا ہے۔ بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، ابن عمر نے کہا، میں نے مکہ اور مدینہ کے درمیان عثمان و علی علیہ السلام کی گفتگو سنی۔ عثمان متاع حج اور متاع نساء سے منع کر رہے تھے جبکہ علی علیہ السلام دونوں پر عمل کرنے کا حکم دے رہے تھے اور فرما رہے تھے، لبیک عمرہ تا حجاما۔ عثمان نے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں لوگوں کو ایک چیز سے منع کر رہا ہوں اور آپ اس کا حکم دے رہے ہیں۔ علی علیہ السلام نے فرمایا، میں کسی کے کہنے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک نہیں کر سکتا ہوں۔ بریکٹ میں ہے صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 151، باب التمتع والا قرآن من کتاب الحج۔ کیا آپ کو مسلمانوں کے اس خلیفہ پر تعجب نہیں ہوتا کہ جو کہ صریحی سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے سے منع کرتے ہیں، لیکن کوئی شخص ان پر اعتراض نہیں کرتا؟ ہاں، علی بن ابی طالب علیہ السلام سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہیں اور جان کی بازی لگا کر اسے زندہ رکھتے ہیں۔ سچ بتائیے، کیا ابو الحسن علی علیہ السلام کے علاوہ صحابہ میں کوئی تھا جو سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتا تھا؟ حاکم کے دبدبے اور استبداد کے باوجود، جبکہ تمام صحابہ بھی حاکم کے ہم خیال تھے، علی علیہ السلام نے کبھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک نہ کیا۔ ہمارے اس مسلک پر اہل سنت کی صحا وغیرہ شاہد ہیں کہ علی علیہ السلام نے ہمیشہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احیاء کے لیے اور لوگوں کو اس کی طرف پلٹانے کی پوری کوشش کی، لیکن اس رائے کی حقیقت ہی کیا ہے جس پر عمل نہ کیا جاتا ہو؟ جیسا کہ خود حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس زمانے میں شیعوں کے علاوہ جو کہ ان سے محبت رکھتے تھے ان کا اتباع کرتے تھے اور تمام احکام انہی سے لیتے تھے۔ کوئی بھی آپ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتا تھا اور نہ ہی آپ کے اقوال پر عمل کرتا تھا۔ اس سے ہمارے اوپر یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی کہ صحابہ نے عثمان پر سنت میں تبدیلی کی بنا پر تنقید نہیں کی تھی، جیسا کہ ہم ان کی صحا میں یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے کس طرح سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ لیکن عثمان کی بدعت کی مخالفت نہیں کی، لیکن دنیائے دنی کی وجہ سے اور مال و دولت حاصل کرنے کی بنا پر وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ یہی لوگ صلح کے بجائے حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کرتے رہے، کیونکہ آپ انہیں عہدوں پر فائز نہیں کرتے تھے۔ اس کے برعکس ان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو ناحق مال جمع کر لیا ہے اسے مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دو تاکہ ناداروں کی کفالت ہو سکے۔ لائق تبریک و تحسین ہیں آپ علیہ السلام، اے ابو الحسن علیہ السلام کے، جس نے اپنے پروردگار کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی محافظت کی۔ آپ علیہ السلام ہی امام المتقین اور مستضعفین کے ناصر ہیں۔ آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں کیونکہ وہ کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متمسک رہے اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب رہے اور آپ علیہ السلام سے احکام لیتے رہے۔ قارئین محترم، کیا ان تمام باتوں کے بعد بھی عثمان بن عفان کا اتباع کرنے والے اہل سنت ہیں اور علی علیہ السلام کا اتباع کرنے والے رافضی و بدعت گزار؟ اگر آپ منصف مزاج ہیں تو فیصلہ کیجئے۔ آیت کا ترجمہ ہے، بے شک خدا تمہیں امانت والوں کی امانت لوٹانے کا حکم دیتا ہے اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ سورہ نساء آیت نمبر 58۔